السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان:
سکھر میں ٹریفک حادثے میں درجنوں ہلاک و زخمی۔
صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات 3 رکنی عدالتی کمیشن سے کرانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان کے ایک صحافی پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج، تحقیقات سے پہلے ریاستی ادارے پر الزام نامناسب ہے، سینئر صحافیوں اور مبصرین کی آرا۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پشاور کے مضافات میں عوامی نیشنل پارٹی کی مقتول رہنما کے گھر اور حجرے پر حملہ ور 3 افراد کو بھی اغوا کر کے لے گئے۔ میں ہوں صوبائی دارالحکومت سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا:
مودی مخالفین کو پاکستان بھیج دینے کے بی جے پی لیڈر کے متنازع بیان پر زبردست ہنگامہ، بی جے پی صدر نے سرزنش کی، کانگریس نے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، یوکرین کے وزیر اعظم کے مطابق ممکن ہے روس کے وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن سوویت یونین کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسا کہ حال ہی میں کرائمیا کا الحاق ہوا ہے، اور روس نواز عوامل مشرقی یوکرین میں فعال ہو رہے ہیں۔ اور پوپ فرانسس نے روم میں سینٹ پیٹرز بیسلکا کی سیڑھیوں پر ایسٹر کی اجتماعی دعا کے موقع پر یوکرین اور شام میں امن کی دعا کی ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں اتوار کو الہ صبح ایک مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم سے کم از کم 42 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ایک مسافر بس ڈیڑا غازی خان سے کراچی جا رہی تھی کہ قومی شاہراہ پر پر نواکل چھاونی کے قریب مخالف سمت سے آنے والے ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی زبانی۔
اتوار کی صبح صوبہ سندھ کے علاقے سکھر میں قومی شاہراہ پر ڈیرہ غازی خان سے کراچی جاتے ہوئے ایک مسافر بس اور ایک ٹریلر کے حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 40 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اس حادثے میں بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس کا ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا، جبکہ ٹریلر کا ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس کے مطابق حادثہ پنو آکل سانگی تھانے کی حدود میں ہوا، اور وہاں کے پولیس افسر ضیاء سومرو نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
رات کو تقریباً 3:15 بجے شان پاؤں کے سامنے، شان پاؤں پر پیٹرولیم نیشنل ہائی وے، ہاں وہ جو بس والا تھا وہ کراسنگ کر رہا تھا، ہاں چلا آگے کھڑا تھا، پیچھے سے آ رہی تھی، وہ کراسنگ میں اس کو لگ گئی سر۔ یہ زخمی ہوئے تقریباً 20 بجے اور جو ہلاک والے 41 بندے۔
حادثے میں زخمی ہونے والوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا اور ان میں سے کچھ کو کراچی کے اسپتال بھی منتقل کیا گیا۔ کراچی کے سول اسپتال کے ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ ایوب خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
تو زخمی مریض ہمارے اسپتال میں پہنچے ہیں اور ان کا سی ٹی اسکین، ایکس رے اور لیبورٹری ٹیسٹ وغیرہ کے بعد ان کو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں ایڈمٹ کر دیا گیا ہے باقی ٹریٹمنٹ کے لیے۔
جو لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے یا جنہوں نے یہ حادثہ دیکھا، ان کے مطابق اس ٹریفک حادثے کی وجہ تیز رفتاری بھی ہے اور زیر تعمیر سڑک اور راستے کا تنگ ہونا بھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں ٹیلی ویژن کے ایک معروف میزبان کی حالت ایک قاتلانہ حملے کے بعد سنبھل رہی ہے۔ پاکستان میں صحافیوں پر حملوں کے سلسلے کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ حامد میر نجی ٹیلی ویژن چینل جیو کے پروگرام میزبان توقع ہے صحت یاب ہو جائیں گے۔ پولیس نے کہا کہ ایک کار اور موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے کراچی ایئرپورٹ کے قریب میر کی کار پر فائرنگ کی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سینئر صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی صحافی حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کا یہ سلسلہ باعث تشویش ہے۔ صحافی برادری نے سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن حامد میر پر قاتلانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کی آزاد تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رد عمل رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے کامران حیدر۔
ملک کے دیگر شہروں کی طرح اسلام آباد میں بھی صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے مقامی نجی ٹی وی چینل جیو کے صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے بازی کی،
ہم نہیں مارتے
ظلم کے ضابطے،
ہم نہیں مارتے
ظلم کے ضابطے۔
مظاہرین نے نواز شریف انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ کراچی شہر میں ہونے والے اس حملے کی آزادانہ اور نتیجہ خیز تحقیقات کرواتے ہوئے اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مظاہرے میں شریک ایکسپریس ٹی وی چینل کے ایک پروگرام کے میزبان اور کالم نگار جاوید چودھری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس حملے کو صحافت پر وار قرار دیتے ہوئے کہا،
بیسیکلی صحافت اس وقت پاکستان میں ایک ایسا ستون ہے کہ جس پہ معاشرے کو بہت زیادہ اعتماد ہے، اس ستون کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ہم دہشت گردوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، جس طرح حامد میر صاحب کے بعد میں بھائی نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی ہے، آئی ایس آئی کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، ہم حکومت وقت کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہم سوسائٹی کے ان سیکٹرز یا ان طبقوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ صحافی اس طرح آزادانہ کام کر سکے پاکستان میں۔
حامد میر پر حملے کے کچھ ہی دیر کے بعد ان کے بھائی کی طرف سے اس کا الزام فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی پر عائد کرنے کا بیان سامنے آیا، تاہم کئی سینئر صحافیوں اور مبصرین نے اسے قبل از وقت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے پہلے ایسے بیانات ملک اور اس کے اداروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود اس بارے میں کچھ یوں کہتے ہیں،
موقع دیتا ہے لوگوں کو، خاص طور پر پاکستان سے اچھے تعلقات جس کے نہیں ہیں وہ پاکستان کو اور بدنام کرتے، تعلقات دیکھیے نا پہلے ہی کافی اور اب یہ ایک نیا چھوٹ گیا، اور اس میں پھر جو لوگ اختلافات بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اور موقع۔
پہلی مرتبہ چند مقامی اخبارات اور ٹی وی چینلز میں بھی اس واقعے کی ذمہ داری سے متعلق مختلف آراء سامنے آئی ہیں۔ سینئر صحافی عامر متین اس بارے میں کہتے ہیں،
کوئی میڈیا کے سٹاک ہولڈرز ہیں، کوئی ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز ہیں، ان کی آپس میں جو دو گروپوں کی لڑائیاں، تین گروپوں کی چل رہی ہیں، اس میں وہ تقسیم نظر آتی ہے۔ یہ لڑائی مالکان کی ہے، اور کیونکہ مالکان کی ایڈیٹوریل مسائل میں اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہو گئی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا، اسی لیے آج بڑی شرمناک بات ہے کہ مختلف اخباروں میں اس کا مختلف قسم کا اینگل لیا گیا تھا۔
انسانی حقوق اور صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے میں 90 سے زائد صحافی مارے جا چکے ہیں، تاہم اب تک کسی بھی واقعے میں ملوث افراد کو سزا نہ مل سکی۔ جیو ٹی وی چینل کے سینئر صحافی اور پروگرام کے میزبان سلیم صافی کہتے ہیں،
ماضی میں سلیم شہزاد، حیات اللہ، موسیٰ خان خیل اور اسی طرح کے درجنوں جو ہمارے دیگر صحافی ہیں، اگر ان کے قتل کے واقعات کی تحقیقات ہوتی اور مجرمان کو سزا ملتی تو آج اس طرح کے حادثات کی صورت میں یہ بدقسمت رجحان سامنے نہ آتا کہ کچھ لوگ ریاستی اداروں کی طرف بھی انگلیاں اٹھائے۔ اس لیے خود ان ریاستی اداروں کے وقار کے لیے اور مستقبل میں اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سٹیج پہ حامد میر کے کیس کو ایک نمونہ اور مثال بنا دیا جائے، اور زبانی کلامی تحقیقاتی کمیشنوں کی بجائے حقیقی معنوں میں تحقیقات کیے جائیں۔
طالبان کی طرف سے بھی ایک بیان میں صحافی حامد میر پر حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا گیا، جبکہ پاکستان فوج کے ترجمان نے آئی ایس آئی پر الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آج ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یا پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری امین یوسف اور آزاد رکن قومی اسمبلی محسن لغاری نے حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ حملے کی جس قدر بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن شواہد کے بغیر کسی ریاستی ادارے پر انگلی اٹھانا مناسب نہیں۔ امین یوسف نے کہا،
صحافی جو پہلے مارے گئے ہیں، اگر ان کے قاتلوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی اور ان کو سزا ہو جاتی اور ان کو کٹہرے بلایا جاتا، ہمیں انصاف دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کہ صورتحال کچھ اس سے مختلف ہوتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف مسلسل مختلف طریقوں سے اس قسم کی کا سلسلہ جاری ہے، اب حملے کیے جا رہے ہیں، آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ چونکہ ہم صحافی ہیں اور ہماری ذمہ دار ہے، ہمیں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کسی سے ڈائریکٹ کوئی الزامات کے بجائے ہمیں اس چیز کی تہ تک جانا چاہیے، ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کون کہاں سے کیا کر رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سلیم شہزاد کا مرڈر ہوا تھا پاکستان میں، تو پی ایس پی جے نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد وقت کی حکومت تھی، اس نے ایک کمیشن قائم کیا تھا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں، جس میں پی ایس پی جے کی بھی نمائندگی تھی، اس کے ممبر جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے پرویز شوکت، وہ اس کے ممبر تھے، اس کی ایک ریکمنڈیشن ہے، اگر اس کو ریکمنڈیشن کو پڑھ کر ہی اس پہ کچھ عمل کیا جاتا یا اس کو آگے بڑھایا جاتا تو صورتحال کچھ ہو سکتا ہے, کچھ مختلف ہو سکتی تھی. دیکھ رہا ہوں جو ٹی وی پہ ہمارے دوست کچھ دوست جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہیں. یہ دوست اس وقت جب سلیم سراغ کمیشن میں انہیں بلایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنا بیان دیں اور اپنے صورتحال بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کس طرح ہوا, تو وہ کر دے. دیکھنا ہمیں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صورتحال کیا ہے, ہم کس وقت کیا کر رہے ہیں اور کس پہ الزام لگا رہے ہیں اور کیوں لگا رہے ہیں. ہمیں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, جب بڑھ جاتی ہے ذمہ داری تو ہمیں ذمہ دارانہ رویے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
محسن لغاری صاحب, یہ بتائیے کہ جیسے کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے اس وقت, تو آج تحریک طالبان والوں نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں فوج کی مخالفت کی گئی ہے, اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے آئی ایس آئی کے خلاف, کیا اس سے واقعی صحافیوں کو فائدہ ہوگا؟
میرے خیال میں تو ریسپانسبلٹی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہے اس ہائپ کو پہلے تو کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں جیو اور جنگ گروپ کو چاہیے کہ ان کا وہ جو ایک اگریسو سٹانس اگینسٹ دی آئی ایس آئی ہے اس کو تھوڑا سا وہ ٹھنڈا کریں اور اس کے بعد ایک ریشنل طریقے سے اور اس چیز کو دیکھنا شروع کریں. کیونکہ ابھی آپ اگر سوشل میڈیا کو دیکھیں تو جو شروع میں ایک سرج آیا تھا اور لوگوں نے حامد میر صاحب کی سپورٹ کے اندر, نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے, اب آہستہ آہستہ لوگوں نے جیو اور جنگ گروپ کے بارے میں یہ پوچھ سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ انہوں نے جب یہ الزام لگائے تو انہوں نے کن شواہد کی بنیاد پہ لگائے. جیو اور جنگ گروپ بھی ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا ستون ہے اور آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی ہماری اسٹیٹ کے ایک مضبوط صدور ہیں. تو جس وقت ہمارا ایک میڈیا کا اور اسٹیٹ کے ایک ایلیمنٹ کا آپس میں کانفلکٹ ہوگا تو یہ ہے تو نقصان کی بات, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس بات کو بہت زیادہ پلے اپ کیا جا رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ وہ لوگ میڈیا کوریج دے رہے ہیں اور اس کو ہائپ کریٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے.
تو آپ کے خیال میں اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے اس وقت؟
جی ہاں, میرے خیال میں تو جب تک ہم معاملات کو ذرا ٹھنڈے طریقے سے نہیں لیں گے تو اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہے, اور معاملات کو اس وقت ذرا ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو دوست جو ہیں جیو والے اور جنگ گروپ والے, ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ذرا اسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ ہولا رکھیں, اور وہ مستقل پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی بیشنگ جو ہے اس سے تھوڑا سا ذرا اپنا ایکسلریٹر سے پاؤں ہٹا دیں اور تھوڑے سے کسی ثبوت اور شواہد کے ساتھ بات کرنے شروع کریں. دیکھیں جب یہ بدقسمت انسیڈنٹ ہوا تو فوراً ہی آئی ایس آئی اور پاکستان آرمی کی ایک انہوں نے لائن لے لی اس کے اگینسٹ, اور یک زبان ہو کے سب لوگ اس کے اوپر شروع ہو گئے. پھر ہم نے دیکھا کہ باقی تو میڈیا ہاؤسز ہیں, میڈیا چینلز ہیں, انہوں نے حامد میر صاحب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جو کہ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم اگر میڈیا کے اوپر جو ڈیوائڈ ہمیں نظر آیا کہ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے یہ چیز بھی کہنا شروع کی کہ بغیر ثبوت اور شواہد کے اس قسم کے الزامات لگانا مناسب نہیں ہے.
افغانستان کے صدارتی انتخاب کے جزوی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ سابق وزیر خارجہ عبداللہ عبداللہ کو ابھی بھی برتری حاصل ہے, لیکن ابھی تک وہ مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے. سابق وزیر خزانہ اشرف غنی 33% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. حتمی نتائج کا 14 مئی کو اعلان ہوگا. بہار میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر اور پارٹی کے امیدوار گری راج کے ایک متنازع بیان سے ان کی پارٹی بی جے پی ایک دشوار صورتحال میں پڑ گئی ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
گریراج سنگھ کے ایک متنازع بیان سے جو تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اس نے پارٹی کی جارحانہ انتخابی مہم پر روک لگا دی ہے. گریراج سنگھ نے جو کہ بہار کی این ڈی اے حکومت میں وزیر تھے, جھارکھنڈ کے گڈا ضلع میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بقول ان کے جو لوگ نریندر مودی کی مخالفت کرتے ہیں اور بہار اور پورے ملک کو ان کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں, اسی لیے وہ مودی کی مخالفت کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے بھارت میں کوئی جگہ نہیں, ان کی جگہ پاکستان میں ہے. اس متنازع بیان پر ہنگامہ جاری ہے, اور جہاں متعدد اپوزیشن جماعتیں اس بیان کی مذمت کر رہی ہیں وہیں بی جے پی نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. بی جے پی صدر راجناتھ سنگھ نے رپورٹوں کے مطابق گریراج سنگھ کی زبردست سرزنش کی ہے اور انہیں آئندہ ایسے بیانات دینے سے باز رہنے کی ہدایت دی ہے. بہار بی جے پی کے لیڈر سشیل کمار مودی نے کہا ہے کہ پارٹی ایسے بیان کی تائید نہیں کرتی. کانگریس نے اس بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور پارٹی کے قانونی سیل انچارج کے سی متل نے الیکشن کمیشن سے اس کی شکایت کرنے کا اعلان کیا. ان کے مطابق گریراج سنگھ نے ایک مخصوص فرقہ کے خلاف دھمکی آمیز بیان دیا ہے جو کہ ملک کو توڑنے کی سازش کی طرف اشارہ کرتا ہے. کانگریس کے ترجمان میم افضل نے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس پر کارروائی کر کے گریراج سنگھ کو جیل بھیج دینا چاہیے. انہوں نے مزید کہا,
ہماری بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ گریراج کشور اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی جی راجنیتی پاکستان کے نام پر کس طرف اشارہ کرتی ہے, لیکن جو لوگ انہیں ووٹ نہیں ڈالیں گے ان کو ہی اگر پاکستان بھیجنا ہے تو میرے خیال میں 90% پاکستان لوگوں کو بھیجنا پڑے گا اس دیش کے جو مودی کو ووٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے.
کانگریس صدر سونیا گاندھی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل نے کہا کہ ہم لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا خفیہ ایجنڈا ہے اور اس قسم کے بیانات ملک کے خلاف ہیں. مرکزی وزیر ششی تھرور نے کہا کہ ایسے بیانات تمام تر سیاسی آداب کے منافی ہیں اور بھارت جیسے ملک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. راشٹریہ جنتا دل اور جے ڈی یو نے بھی اس بیان کی مذمت کی ہے. بی جے پی نے اس تنازعہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں پارٹی نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے. پارٹی ترجمان نرملا سیتارمن نے کہا,
آج صبح ہمارے ریسپیکٹو بہار کے نیتا مودی جی کے سوشیل کمار مودی جی کے دوارا بیان ہو چکا ہے. آگے کچھ ہوگا نہ ہوگا اس کے اوپر میں اسپیکولیٹ کر نہیں سکتی.
تجزیہ کاروں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار شیش نارائن سنگھ نے کہا کہ گریراج سنگھ نے وہی کیا ہے جو آر ایس ایس کے خیالات ہیں. وہ نریندر مودی کے بہت بڑے بھکت بھی ہیں اور اس بیان کے ذریعے وہ آئندہ قائم ہونے والی حکومت میں اگر وہ مودی کی قیادت میں بنتی ہے تو سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اس سے قبل نریندر مودی بھی انتخابات کے دوران پاکستان کو گھسیٹنے کی کوشش کر چکے ہیں جس پر پاکستان نے ناراضگی جتائی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ممکن ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سوویت یونین کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, جیسا کہ حال ہی میں کرائمیا کا الحاق ہوا ہے اور اب روس نواز عوامل مشرقی یوکرین میں فعال ہو رہے ہیں. آرسینی یاتسنیوک ویڈیو لنک کے ذریعے این بی سی ٹیلی ویژن پر میٹ دا پریس پروگرام میں بات کر رہے تھے. اتوار کے روز نشر ہونے والے اس انٹرویو میں انہوں نے بقول ان کے مسٹر پوٹین کے حتمی مقصد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدی کی سب سے بڑی تباہی صدر پوٹن کے زیر اہتمام سوویت یونین کی بحالی ہوگی. اس سے پہلے روس نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں ایسٹر کے موقع پر کی گئی فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا جانے والا مہلک حملہ اشتعالی کارروائی ہے, لیکن یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے کی تفصیلات کا واضح نہیں ہے. ایک چوکی پر فائرنگ میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہوا. بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 4 ہے جن میں علیحدگی پسند بھی شامل ہیں. جنوبی کوریا میں غوطہ خور ڈوب جانے والی سی وال نامی فیری کے اندر داخل ہو گئے تاکہ مزید لاشوں کو بازیاب کر سکیں. اتوار کے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد 56 ہو گئی جبکہ 246 افراد بدستور لاپتہ ہیں. ان میں سے بیشتر ہائی اسکول کے طالب علم ہیں. حکام نے ابھی تک اس تباہی کی وجہ کا تعین نہیں کیا. یروشلم میں اس مقدس گرجا گھر میں ایسٹر کی تقریبات کا انعقاد ہوا جہاں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ دوبارہ زندہ ہوئے تھے. پادریوں اور راہبوں نے ایسٹر کی عبادت کی قیادت کی اور اس قدیم مقبرے کے اوپر اود اور امبر سے اڑتا ہوا دھواں منڈلا رہا تھا جہاں حضرت عیسیٰ عقیدے کے مطابق مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے. اس بار اس تہوار کے موقع پر عبادت گزاروں کی تعداد اس لیے بہت زیادہ تھی کیونکہ ایسٹرن آرتھوڈاکس مغربی گرجا گھروں کے کیلنڈروں میں اس بار مطابقت تھی اور انہوں نے ایک ہی دن ایسٹر کا تہوار منایا. یونان سے آنے والے آرتھوڈاکس زائر اینڈریو زیماس نے کہا, مغربی گرجا گھروں کے کیلنڈروں میں اس بار مطابقت تھی اس لیے انہوں نے ایک ہی دن ایسٹر کا تہوار بھی منایا. یونان سے آنے والے آرتھوڈاکس زائر اینڈریو زیماس نے کہا,
Holy Spirit is here and here and here. It's everywhere in this place because
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہولی اسپرٹ یہاں پر ہر طرف ہر جگہ موجود ہے کیونکہ یہاں تمام مذاہب موجود ہیں اور آپ ہولی اسپرٹ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل کی پولیس نے کہا کہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 16 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلسطینی مسجد اقصی کے قریب یروشلم کے مقدس ترین مقام کی جانب پتھر پھینک رہے تھے۔ اس مقدس مقام کو ایسٹر کے موقع پر مذہبی رسومات اور سیاحوں کے لیے اتوار کو کھولا گیا تھا۔ یہ انتہائی حساس مذہبی مقام ہے اور یہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا ایک مرکزی نقطہ بھی ہے۔ یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور یہ ان کے لیے مقدس ترین جگہ مانی جاتی ہے۔ مسلمان مسجد اقصی کو ایک مقدس مقام قرار دیتے ہیں۔ پوپ فرانسس نے روم میں سینٹ پیٹرز بیسلکا کی سیڑھیوں پر ایسٹر کی اجتماعی دعا کے موقع پر یوکرین اور شام میں امن کی دعا کی۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ نے یوکرین میں جاری تنازع میں ملوث تمام افراد کے لیے دعا کی کہ وہ تشدد کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ شام کے لیے انہوں نے ایک دیر پا امن کی دعا کی۔ پوپ نے نائجیریا میں دہشت گرد کارروائیوں، عراق میں تشدد کے خاتمے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات کی کامیابی کی دعا کی۔ پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر سینٹ پیٹر اسکوائر میں جمع ہونے والے ہزاروں افراد سے خطاب بھی کیا۔ دنیا بھر میں مسیحی افراد آج اتوار کے روز ایسٹر منا رہے ہیں جو ان کے کیلنڈر کا متبرک ترین دن ہے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہونے کے 3 روز بعد زندہ ہونے اور آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ روم میں پوپ فرانسس نے ایسٹر سنڈے کا اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جہاں سینٹ پیٹر اسکوائر پر ہزاروں عقیدت مند جمع تھے۔ جنوبی کوریا میں فیری کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا سوگ منایا جا رہا ہے اور وہاں ہزاروں افراد نے اس ایسٹر پر مسیح کو امید کا چراغ اور منبع قرار دیتے ہوئے منایا۔
정말 생사를 알 수 없는 지금
یہ ایلیمنٹری اسکول کے طالب علم گونگ نا ینگ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ تو جانتے نہیں ہیں کہ وہاں سرد پانی میں لاپتہ ہو جانے والے لوگ ابھی زندہ ہیں یا ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن میں آج کے دن جب مسیح کو زندہ اٹھایا گیا تھا امید افزا خبریں سننے کا خواہش مند ہوں۔ یروشلم میں عبادت گزاروں نے چرچ آف ہولی سپلکھر میں مقدس آگ کی تقریب میں حصہ لیا۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں مسیحی افراد کا عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، دفن کیا گیا تھا اور پھر زندہ اٹھایا گیا۔ امریکہ سے آنے والے زائر احاب توفیق کا کہنا ہے کہ یہاں یروشلم میں اس موقع پر اس تقریب میں حصہ لینا بے حد خوشگوار تجربہ ہے۔ یہی خوشی کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ مسیح اٹھائے گئے ہیں، در حقیقت وہ زندہ ہوئے ہیں۔ روس میں صدر ولادیمیر پوٹن نے ماسکو میں کرائسٹ دا سیویئر کیتھیڈرل میں ایسٹر تقریبات میں حصہ لیا۔ ایسٹر روسی آرتھوڈاکس عیسائیوں کا بنیادی مذہبی تہوار ہے۔ ایسٹر کے موقع پر ہونے والی تمام تقریبات کی نوعیت مذہبی نہیں، بیشتر افراد ایسٹر پیجنز میں بھی حصہ لے رہے ہیں جس میں اکثر لوگ خصوصی لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور یہاں امریکی ریاست انڈیانا میں ایک درد مند پاکستانی امریکی انوار خان نے اوبیٹ ہیلپرز کے نام سے ایک ایسی این جی او بنائی ہے جو بنگلہ دیش میں 1972 میں قائم ہونے والے کیمپوں میں ان افراد کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ شہناز عزیز کی رپورٹ۔
نہ دروازہ
ہے، یہ دیکھیے کیا حالت ہوئی زندگی
کب تک چلے گا۔ سب سے پریشانی ہے ایک گھر دروازہ کے لیے پریشانی ہے، چلنے پھرنے میں پریشانی ہے، کوئی شادی بیاہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے، تعلیم نہیں ہوتا ہے۔
جاتے صبح کو 7 بجے جاتے ہیں، آپ آتے 11 بجے، کبھی 15 کبھی 10۔
رات میں جن کے بچے بلکتے ہیں۔
बताते नहीं, मिन्नतों जारियों से बहलते नहीं।
यही लोग जिनकी कहानी आपने सुनी, एक ख़ानदान जिसमें पूरे ख़ानदान का खर्च जो है एक बच्चे की आमदनी से चलता है, 10 साल का बच्चा 10 से 15 रुपए कमा कर लाता है, और जैसा कि माँ ने कहा कि उससे खिचड़ी चावल कुछ चीज़ हम बना लेते हैं। तो हमारे मेहमान अनवार खान साहब हैं, तो आप बताइए कौन लोग हैं?
ये जो नस्ल है वहाँ पर और ये जो लोग हैं, ये आम तौर पर इनको मशहूर पाकिस्तानी या बिहारी कहा जाता है। ये बच्चे जो जिन लोगों ने 1947 में इंडिया से हिजरत की थी इस पाकिस्तान, उस जमाने में इस पाकिस्तान के लिए, जब 1971 में जब बांग्लादेश का वजूद आया तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से इन लोगों को कैंपों में ट्रांसफर किया गया। उस जमाने में कैंप जो बिल्ड किया गया था वो रेड क्रॉस, इंडियन आर्मी और के ज्वाइंट कोलाबोरेशन से ये कैंप्स वगैरह बनाए गए, और जो मेजर पर्पस था इस कैंप का कि तमाम जो उर्दू बोलने वाले हैं जो कि रिस्क पे हैं उनकी लाइफ, तो उनको इस कैंप में रख दिया जाए और जैसे ही हालात कुछ बेहतर होंगे तो इन लोगों को पाकिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और 72 से अब तक 42 साल हो चुके हैं। कैंप की कुछ आबादी तो शुरू में रिपेट्रेशन के जरिए पाकिस्तान आई, उसके बाद ये सिलसिला जो है वो समझ लीजिए कि 80s में बिल्कुल बंद हो गया, और उसके बाद अब तक ये लोग उसी कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जरा एक तस्वीर करें तो छोटा सा एक कैंप की जिंदगी का 10x10 या 8x10 फुट का एक कमरा होता है जिसमें ऊपर या तो टिन की शीट पड़ी होती है या प्लास्टिक पड़ी होती है, और उसी 10x10 फिट के कमरे में 3 जनरेशन रह रही है।
कम से कम कितने लोग?
ऑन एवरेज जो है कहा जाता है कि 8 से 9 लोग हैं
उसे कमरे में 10x10 के। कभी आपने अनवार साहब इस पे कोई रिसर्च की, क्या वजह है इन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया पाकिस्तान में?
इस सिलसिले में मेरा अपना जाती राय तो ये है कि बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस हैं और लोगों की, खासकर हमारे पॉलिटिशियन की अपनी मतलब प्रायोरिटीज हैं। अगर फर्ज कर लें कि इस इशू को आपकी प्रायोरिटीज में ये शामिल नहीं है तो जाहिर बात है कि इस पे काम नहीं होगा, इसे कुछ नहीं किया जाएगा। बदकिस्मती से मैं कहूंगा, इसलिए हम इन लोगों को फॉरगॉटन पीपल कहते हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें भुला दिया गया। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम ने इनको भुला दिया।
तो मैं अरिशा, एक यंग पाकिस्तानी अमेरिकन है, अब बेटी भी है आपकी और बहुत एक्टिव है कैंप में, यूथ ग्रुप इन्होंने बनाया है, थिंक टैंक बनाया है। अरिशा, मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। जब आपने इन कैंपों को देखा, एक ऐसा बच्चा जो अमरीका में पला बड़ा, क्या लगा आपको?
Absolutely unrealistic. Like aisi cheez hai aankhon ke maine, I've never seen things like this with my own eyes, where there's children running around with no clothing, where it smells so bad, and you go inside of a room aur dekhte ki jo saare log khade hue hain wo bas aise nahi khade hue, they're there because this is their house. कोई जगह ही नहीं है और वो खड़े हो गए कि दिखाने के लिए, मगर अगर सोचे अगर खड़े हो के क्राउडेड हुए तो लेट के बैठ के हाउ मच मोर क्राउडेड वुड दैट बी। सारी कहानियां हम लोग सुनते थे, जैसे छोटे बच्चे ऐसे 5-10 साल के, उनके उनसे लेके और उनके सारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, उनके जो बुजुर्ग है, सबकी सेम कहानी है, जहाँ पे वो लोग बस कह रहे कि हम लोग बस यहाँ आ गए हैं और पता नहीं यू नो बस यही है हमारी जिंदगी, इससे आगे कोई होप नहीं है, अब आगे कुछ बढ़ने की कोई यू नो कोई उम्मीद भी नहीं है। यहाँ के बच्चे तो पता नहीं 10 चीजें कह देंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, वहाँ के बच्चे में ये भी होप ही नहीं थे।
तो वो क्या कहते थे, हम क्या बनेंगे बड़े होके?
बस देखते हैं अपने पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, तो हम लोग भी तो वही बनेंगे जो हम लोग के पेरेंट्स कहते हैं।
अनवार साहब, अब आप मुझे बताइए किस तरह ये उबैद हेल्पर्स शुरू हुई, कौन फंडिंग कर रहा है?
ये बात है 2009 की, मैं कैंप में था, उदयपुर का एक कैंप था। 2004 में ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ जमाने में इस्लाम में काम करती थी, इस्लामिक स्टडी ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर इस्माइल हैं जिनका ताल्लुक इंडिया से है, वो नासा में काम करते हैं, वो ढाका गए हुए थे और उन्होंने कुछ कैंप्स का विजिट किया है और उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी, तो मैं आपके लाई हूँ, आप देखिए इसको। तो जब मैंने उसको देखा शुरू किया और पढ़ना शुरू किया तो आई वॉज वेरी शॉक, और साथ ही साथ मैं शर्मिंदा भी था कि मुझे आज तक इसका इल्म नहीं था कि वो लोग अब तक जो है उसी कैंप में हैं और इतने बुरे हाल में रह रहे हैं। तो ये समझिए कि सारा ایک چینج تھا جو میرے اس وزٹ سے ہوا. پھر جو میں واپس آیا یہاں, اس دوران ہم نے سوچا کہ ایک انڈامنٹ بنایا جائے یا آرگنائزیشن بنایا جائے, اس کا نام رکھا تھا ہم نے اپنے والدین پر, اپنے وائف کے والدین کے نام پر یہ آرگنائزیشن رجسٹر کرائی, اس کا نام اوبیس ہیلپرز رکھا گیا.
تو اریشا بہت دیر سے خاموش ہو بچے تم, تم نے جو بات کی شروع میں کہ کوئی ہوپ ہی نہیں تھی ان کے پاس, تو کیا اب کیا امید نظر آتی ہے ان میں؟
سب کچھ سن کے یہ پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ جنریشن کافی اب ہو گئے ایک ہی گھر میں, تو سب سے بڑے ہیں, پھر ان سے چھوٹے ہیں, پھر ان سے بھی چھوٹے اور سب سے چھوٹے بیبیز بھی ہیں. تو ہم نے سب انرجی دیکھی اور ہم نے ان کا یہ دیکھا کہ یہ سب نوجوان, ان میں انرجی ہے, ان میں ریسورسز ہے, مگر بس کوئی ٹیپ نہیں کر پایا ان ریسورسز میں. ان کی جو انرجی ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ ہم ہر جگہ یہاں مڑتے ہیں, یہاں پہ یوز کے لیے کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی. تو ہم نے کیا شروع کیا ہے, ایکچولی اب بس ون ایئر ہوا ہے, جسٹ مور دین ون ایئر, ہم نے تھنک ٹینک شروع کیا تھا ڈھاکہ میں, ڈھاکہ تھنک ٹینک. اس میں ہم نے کیا 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 ہے کہ جو سارے یگ بچے ہیں, بائی یگ میرا مطلب ہے کہ ہائی اسکول سے لے کے مطلب ٹوینٹیز میں اور سم ٹائمز اور چھوٹے بھی آتے ہیں اپنے شوق سے, کہ ہم لوگ ان کو دے رہے پاور کہ تم کیا چینجز لانا چاہو گے اپنی کمیونٹی میں. اب ہم لوگ ماشاء اللہ 5-6 سکسیزفل پروجیکٹس ہو گئے تھنک ٹینک کی طرف سے. ریسنٹلی ہمارا ایک فرسٹ اسٹوڈنٹ گیا ہے میڈیکل اسکول میں وتھ دی ہیلپ آف اوبیس اسکالرشپ.
یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے, پہلا بچہ جو کیمپ سے نکل کے ڈاکٹر بننے والا ہے.
اور اس سے اور بڑی بات ہے کہ یہ بچہ اس وقت بھی ہم نے بات کیا تھا, آج تک وہ کہہ رہے کہ میں ڈاکٹر بن کے میں کیمپ میں ہی واپس آؤں گا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں ٹیلی ویژن کے ایک معروف میزبان کی حالت ایک قاتلانہ حملے کے بعد سنبھل رہی ہے. پاکستان میں صحافیوں پر حملوں کے سلسلے کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے. حکام نے بتایا کہ حامد میر نجی ٹیلی ویژن چینل جو کے پروگرام میزبان توقع ہے کہ صحت یاب ہو جائیں گے. ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سینئر صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے امریکہ نے بھی صحافی حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کا یہ سلسلہ باعث تشویش ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سینئر صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان کرتے ہوئے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے باضابطہ درخواست کی جائے گی. بیان کے مطابق حکومت نے اس حملے میں ملوث افراد کی گرفتاری میں معاونت سے متعلق معلومات فراہم کرنے والے کے لیے 1 کروڑ روپے انعام کا اعلان بھی کیا ہے. پاکستان کے سینئر صحافی حامد میر پر کراچی میں قاتلانہ حملے کی پرزور مذمت کا سلسلہ جاری ہے. انہیں ہفتے کی شام کراچی میں نشانہ بنایا گیا. حامد میر کے بھائی نے ہفتے کی شب اپنے فوری رد عمل میں اس حملے کا الزام پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ISI پر لگایا تھا. تاہم فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ایک بیان میں حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ بغیر شواہد اور ثبوت کے ISI یا اس کے سربراہ پر الزامات لگانا قابل افسوس اور گمراہ کن ہے. فوج کے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حقائق جاننے کے لیے حملے کی فوری اور آزادانہ انکوائری کروائی جائے. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیونکہ یہ حملہ کراچی میں کیا گیا, اس لیے ابتدائی تحقیقات کے لیے ان کے بقول وفاق صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کرے گا.
کسی تحقیق سے پہلے, کسی تفتیش سے پہلے میں کوئی ایسا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا جس سے کہ تفتیش اور تحقیق متاثر ہو سکتی ہو. لہٰذا جو ایک ہمارا پاکستان کا قانون جو راستہ بتاتا ہے, اس کی FIR درج کی جائے, FIR درج کر کے اس کی تحقیق کی جائے, تفتیش کی جائے, اور اس کا جو بھی پھر ذمہ دار ہو اس کو قانون کے حوالے کیا جائے.
ادھر امریکہ نے بھی صحافی حامد میر پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں حملوں کا یہ سلسلہ باعث تشویش ہے. وزارت خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے کہا کہ آزادی اظہار اور فعال جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ محفوظ رہتے ہوئے صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھا سکیں. جین ساکی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن نے بھی اپنے حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ایسے حملے پاکستان میں جمہوریت کی قدر کرنے والوں کو چونکا دینے کے لیے کافی ہونے چاہیے. حامد میر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان جین ساکی نے زور دیا کہ حکومت پاکستان میڈیا پر ایسے حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں اتوار کو لس صبح ایک مسافر بس اور ٹرالر میں تصادم سے کم از کم 42 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور کے مضافاتی علاقے بڈبیر میں مشتبہ جنگجوؤں نے ایک گھر اور ملحقہ حجرے پر حملہ کر کے 3 افراد کو اغوا کر لیا. یہ گھر عوامی نیشنل پارٹی کے مقتول لیڈر میاں مشتاق کا ہے جنہیں اس سال کے اوائل میں ان کے ایک ڈرائیور اور قریبی ساتھی سمیت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا. ایک دوسری خبر کے مطابق بنو ضلع میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے اے این پی کے مقامی لیڈر کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا کی دارالحکومت پشاور کے مضافات میں نامعلوم مسلح افراد نے عوامی نیشنل پارٹی کی مقتول رہنما میاں مشتاق کے گھر اور ملحقہ حجرے پر دستی بموں سے حملہ کر کے 3 افراد کو اغوا کر لیا. پولیس حکام اور عینی شاہدین کے مطابق یہ حملہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بڈا بیر کے قریب ماشوخیل کے علاقے میں پیش آیا. مقامی لوگوں کے مطابق حملہوروں کی تعداد 30 سے زائد تھی اور انہوں نے حجرے پر پہلے دستی بم پھینکے جس سے حجرے کے کمروں اور وہاں کڑی کم از کم 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا. حملہور جن افراد کو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ لے گئے وہ میاں مشتاق کے رشتہ دار ہے. کسی تنظیم نے اس حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے متحرک رہنما میاں مشتاق کو رواں سال کے اوائل میں ان کے ڈرائیور اور ایک ساتھی سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا. صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مرکزی رہنما میاں افتخار حسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ تازہ حملہ بھی ان کی جماعت کے کارکنوں اور رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
جو میاں مشتاق کے حجرے کو اڑایا گیا ہے اور ان کو 3 ساتھیوں کو اغوا کیا گیا ہے, وہ ہی ایک منفرد ٹرائبل بیلٹ کا علاقہ ہے اور ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کی دہشت گردوں کے حوالے سے ان کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان کو ڈرا دمکا کے وہاں سے نکال کے دہشت گرد اپنے لیے جگہ خالی کروا رہے تاکہ وہ قبضہ کر کے پھر پشاور ہی کو وہاں سے کنٹرول کرے.
ادھر وادی سواد سے ملحقہ ضلع بنیر میں بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ایک مقامی رہنما افضل خان کو نامعلوم افراد نے اتوار کی صبح فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. صوبے کے سابقہ حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کو شدت پسند نشانہ بناتے آئے ہیں اور اس جماعت کے قائدین کا کہنا ہے کہ ان کے 500 سے زائد کارکنوں اور رہنماؤں کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا جا چکا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
یوکرین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ممکن ہے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سوویت یونین کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, جیسا کہ حال ہی میں کرائمیا کا الحاق ہوا ہے اور اب روس نواز عوامل مشرقی یوکرین میں فعال ہو رہے ہیں. آر سی نے یتسن ویڈیو لنک کے ذریعے NBC ٹیلی ویژن پر میٹ دا پریس پروگرام میں بات کر رہے تھے. اتوار کے روز نشر ہونے والے اس انٹرویو میں انہوں نے بقول ان کے مسٹر پوٹن کے حتمی مقصد کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں اس صدی کی سب سے بڑی تباہی صدر پوٹن کے زیر اہتمام سوویت یونین کی بحالی ہوگی. اس سے پہلے روس نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں ایسٹر کے موقع پر کی گئی فائر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا جانے والا مولک حملہ اشتعالی کاروائی ہے, لیکن یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ اس واقعے کی تفصیلات واضح نہیں. عہدیداروں نے بتایا کہ روس نواز علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام ایک چوکی پر فائرنگ میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہو گیا. بعض رپورٹوں کے مطابق مرنے والوں کی تعداد 4 ہے جن میں علیحدگی پسند بھی شامل ہیں. روس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے جنگجوؤں کی اس اشتعالی کاروائی پر بہت غصہ ہے اور اس حملے سے ثابت ہوتا ہے کہ کیو کے حکام میں قوم پرستوں اور انتہا پسندوں پر قابو کرنے اور انہیں غیر مسلح کرنے کی منشا کا فقدان ہے. ماسکو نے زور دیا کہ یوکرین اپنے مسلح انتہا پسندوں کو لگام دے, لیکن یوکرین کے جس گروپ کو اس حملے کے لیے موڑ دے الزام ٹھہرایا گیا اس نے اس واقعے میں ملوث ہونے سے انکار کر دیا اور اس کے پس پردہ روس کی خصوصی افواج کا ہاتھ قرار دیا. یہ حملہ سلایانس کے قریب ہوا جو روس نواز عسکریت پسندوں کے زیر کنٹرول ہے. اس حملے سے چند ہی گھنٹے قبل یوکرین کی حکومت نے ان روس نواز عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی معطل کرنے کا اعلان کیا تھا جنہوں نے حالیہ دنوں میں سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر رکھا تھا. جنوبی کوریا میں غوطہ خور ڈوب جانے والی سیوال نامی فیری کے اندر داخل ہو گئے ہیں تاکہ مزید لاشوں کو بازیاب کر سکیں. اتوار کے روز ہلاک ہونے والوں کی تعداد 58 ہو گئی جبکہ 246 افراد بدستور لاپتہ ہیں. ان میں سے بیشتر ہائی اسکول کے طالب علم ہیں. یہ فیری بدھ کے روز جنوب مغربی جزیرے جنڈو کے قریب ڈوب گئی تھی. اس پر 476 مسافر سوار تھے. ابھی تک صرف 174 افراد کے زندہ ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. بدھ کے بعد سے کسی اور کو بچایا نہیں جا سکا. حکام نے ابھی اس تباہی کی وجہ کا تعین نہیں کیا لیکن حادثے سے بچ نکلنے والے چند افراد کا کہنا ہے کہ اس حادثے سے قبل انہوں نے ایک بلند شور سنا تھا جس کے بعد فیری ایک طرف جھک گئی اور ڈوبنے لگی. اسرائیل کی پولیس نے کہا ہے کہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 16 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے جبکہ 2 پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فلسطینی مسجد اقصی کے قریب یروشلم کے مقدس ترین مقام کی جانب پتھر پھینک رہے تھے. اس مقدس مقام کو ایسٹر کے موقع پر مذہبی رسومات اور سیاحوں کے لیے اتوار کے روز کھول دیا گیا تھا. یہ انتہائی حساس مذہبی مقام ہے اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کا ایک مرکزی نقطہ. یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور یہ ان کے لیے مقدس ترین جگہ مانی جاتی ہے. مسلمان مسجد اقصی کو ایک مقدس مقام قرار دیتے ہیں. پوپ فرانسس نے روم میں سینٹ پیٹرز بیسلکا کی سیڑھیوں پر ایسٹر کی اجتماعی دعا کے موقع پر یوکرین اور شام میں امن کی دعا کی. رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ نے یوکرین میں جاری تنازع میں ملوث تمام افراد کے لیے دعا کی کہ وہ تشدد کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. شام کے لیے انہوں نے ایک دیر پا امن کی دعا کی جس کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے. پوپ نے نائجیریا میں دہشت گرد کارروائیوں اور عراق میں تشدد کے خاتمے اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن مذاکرات کی کامیابی کی بھی دعا کی. پوپ فرانسس نے ایسٹر کے موقع پر سینٹ پیٹرز اسکوائر میں جمع ہونے والے ہزاروں افراد سے خطاب کیا. یوکرین میں وزیر اعظم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ چرچ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کی اور یوکرینینز پر زور دیا کہ وہ متحد ہوں اور پھر سے زندہ ہوں. عراق اور شام میں بھی مسیحی برادری نے چرچز میں جا کر امن کے لیے دعائیں مانگی. دنیا بھر میں مسیحی آج اتوار کے روز ایسٹر منا رہے ہیں جو ان کے کیلنڈر کا متبرک ترین دن ہے. مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مصلوب ہونے کے 3 روز کے بعد زندہ ہونے اور اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. ایسٹر کے موقع پر ہونے والی تمام تقریبات کی نوعیت مذہبی نہیں. بیشتر افراد ایسٹر پیجنٹس میں بھی حصہ لے رہے ہیں جن میں اکثر لوگوں نے خصوصی لباس زیب تن کیے ہیں. شام نے اعلان کردہ کیمیاوی ہتھیاروں کے مٹیریل کا 80% حصہ یا تو ہٹا دیا ہے یا پھر اسے تباہ کر دیا ہے. اقوام متحدہ اور کیمیاوی ہتھیاروں کی روک تھام کی تنظیم کے مشترکہ مشن کے لیے خصوصی رابطہ کار سیگریٹ کاگ نے کہا کہ اگر اسی رفتار سے کام جاری رہتا ہے تو شام اپریل کے آخر تک مقرر کردہ ڈیڈ لائن تک مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. کاگ نے کہا کہ نقل و حرکت میں تیز رفتاری مثبت اور ضروری ہے تاکہ ڈیڈ لائن سے قبل پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے. شام کے صدر بشار الاسد نے دمشق کے مضافات میں گزشتہ برس سارین گیس کے حملے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت کے بعد بین الاقوامی دباؤ کے بعد کیمیاوی ہتھیاروں کے ذخائر تلف کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا. واشنگٹن اور مغربی حلیفوں نے مسٹر بشار الاسد کی افواج کو سارین گیس استعمال کرنے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا جبکہ شامی حکومت نے خانہ جنگی میں ملوث باغیوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا. شام میں یرغمال بنائے گئے 4 فرانسیسی صحافی وطن واپس پہنچ گئے. فرانس کے صدر فرانسوا اولاں نے پیرس کے مضافات میں فوجی اڈے پر ان کا استقبال کیا. ان کے ساتھ صحافیوں کے خاندان اور ساتھی بھی موجود تھے. مصر میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ مسلح افراد نے ملک کی سیکیورٹی افواج کے 2 ارکان کو ہلاک کر دیا. وزارت داخلہ نے کہا کہ مسلح افراد نے اس وقت فائرنگ کی جب سیکیورٹی افواج کی طرف سے قاہرہ کے باہر ایک سڑک پر حملہ آوروں کی گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی. حکام نے کہا کہ فوجیوں پر مسلح افراد نے قابو پا لیا اور وہ حملہ آوروں کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے. نائجیریا کے شمال مشرق میں 100 سے زیادہ اغوا شدہ لڑکیوں میں سے 85 اب بھی لاپتہ ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو قریب ایک خطرناک جنگل میں رکھا گیا ہے. شمال میں خواتین رہنما غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اور لڑکیوں کو بازیاب کرنے کے لیے خود جنگل میں جانے کی دھمکیاں دے رہی ہیں. ابوجا سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار حیدر مردوخ نے بتایا ہے کہ حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی ہے اور ابھی تک 44 لڑکیوں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے. تفصیلات شہناز نفیس کی زبانی.
پیر کے روز اسکول سے انتہا پسندوں کے ہاتھوں اغوا ہونے والی ان 100 سے زیادہ طلبات میں اس خاتون کی بھانجی بھی شامل ہیں.
I feel very sad because we don't know where they takes all these children for.
میں ایک ماں ہوں اور یہ سب کچھ میں محسوس کر سکتی ہوں. میں بہت پریشان ہوں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان بچیوں کو کس لیے اور کہاں لے جایا گیا ہے. یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم. یہ سمجھ سے باہر ہے. اس لیے ہم انتہائی افسردہ ہیں. اغوا کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے نہیں لی ہے. تاہم بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں بوکو حرام نے اغوا کیا ہے۔ بوکو حرام وہ مذہبی انتہا پسند گروپ ہے جو گزشتہ 4 برسوں میں اسکول کے طلبہ سمیت ہزاروں افراد کو ہلاک کر چکا ہے۔ ماضی میں طالبات عسکریت پسندوں سے محفوظ تھیں۔ بوکو حرام کے اپنے مخصوص اسلامی نظریے کے مطابق لڑکیوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے اور جلد ہی ان کی شادی ہو جانی چاہیے۔ تاہم بوکو حرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیوں اور خواتین کو اغوا کر کے انہیں اپنی بیویاں بننے پر مجبور کرتا رہا ہے۔ خواتین اس وقت اغوا کاروں اور سیکیورٹی فورسز پر غم غصے کا اظہار کر رہی ہیں۔ نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ لڑکیوں کو بازیاب کرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور عہدیدار بھی بازیابی سے متعلق دستیاب تمام وسائل کو بروئی کار لانے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ عہدیدار یہ بھی کہتے ہیں کہ امن و تحفظ اور تعاقب کرنے والے گروپس جنگل کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند اس جنگل میں چھپے ہوئے ہیں۔ بورنو ریاست کے گورنر نے جہاں پر ان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا ہے اس فرد کے لیے $300,000 بطور انعام کا اعلان کیا ہے جو حکومت کو بازیابی سے متعلق معلومات فراہم کرے گا۔ بورنو کا شمار ان 3 شمال مشرقی ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں گزشتہ 1 برس سے ہنگامی صورتحال کا نفاذ ہے۔ گزشتہ ماہ درجنوں بچیوں پر گولی چلانے اور انہیں زندہ جلانے کے بعد بورنو میں اسکول بند کر دیے گئے تھے۔ اس بندش کے باوجود چیبوک سے اغوا شدہ یہ طالبات امتحان دینے کی خاطر اسکول آئی تھیں۔ نائجیریا میں افریقن یوتھ کوپ کی ترجمان ایوبا چولا کا کہنا ہے جس رفتار سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہر کوئی اس سے پریشان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اپنا بچہ کھو دے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا بچہ کہاں ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے چولا کے۔ نائجیریا میں مذہبی اسکالرس کا کہنا ہے کہ بوکو حرام ایک جرائم پیشہ گروپ ہے اور یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور مشتبہ اسلام پرست عسکریت پسندوں کے ہفتے کے روز دیر کیے گئے حملے میں الجیریا کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2013 کی ایک رپورٹ میں جس کا تعلق انسانوں کی تجارت سے کہا گیا ہے کہ دنیا میں 2,60,00,000 لوگ ایسے ہیں جو جدید دور کی غلامی کا شکار ہیں، ان میں سے بہت سی نوجوان لڑکیاں ہیں۔ یہ مسئلہ بڑھتی ہوئی تشویش کا باعث ہے، خاص طور پر بھارت میں۔ وائس آف امریکہ کے کین فیربوگ نے حال ہی میں اس مسئلے کے بارے میں سابق امریکی صدر جمی کارٹر سے بات کی، جس کو ان کی نئی کتاب اے کال ٹو ایکشن میں بھی موضوع بنایا گیا ہے۔ تفصیل مدیحہ انور کی زبانی۔
جمی کارٹر نے خواتین کے ساتھ زیادتی اور ان پر بے توجہی کو کرۂ ارض پر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سب سے شدید مسئلہ بچیوں کا ان کے والدین کی جانب سے قتل ہے۔ یعنی جب والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ اس قاطع حمل کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کارٹر نے کہا کہ یہ مسئلہ بھارت میں جتنا عیاں ہے اور کہیں نہیں، جہاں خواتین کی آبادی میں کمی کی وجہ سے انسانی تجارت بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت میں عورتوں کی غلامی کا بیشتر وسیلہ نیپال ہے۔ بھارت میں خواتین کی بڑی کمی ہے، نہ صرف شادی بیاہ کے لیے بلکہ جسم فروشی کے دھندے کے لیے بھی۔ شکاگو میں قانون کے پروفیسر سٹال کیلینٹری کا کہنا ہے کہ بھارت میں اس عدم توازن کا تعلق حمل کے دوران ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہے۔ بھارت میں 1980 کے عشرے میں الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی نے مقبولیت اختیار کر لی، جس کی مدد سے لوگ پیدائش سے پہلے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ بچے کی جنس کیا ہوگی۔ معاشرے میں عورتوں کی حیثیت اور اس تصور کی وجہ سے کہ خواتین بوجھ ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس قاطع حمل کی طرف مائل ہوئے۔ اور اب یہ ہوا ہے کہ 20 سال گزرنے کے بعد بھارت کے بعض علاقوں میں خواتین کی تعداد 15-20% کم ہو گئی ہے۔ لہٰذا صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مردوں کی بھاری تعداد کبھی بھی شادی نہیں کر سکے گی۔ لہٰذا آپ اکثر نہ صرف انسانوں کی تجارت دیکھیں گے بلکہ یہ بھی کہ نیپال جیسے ملکوں سے شادی کے لیے دلہنیں خرید کر لائی جائیں گی۔ جمی کارٹر کہتے ہیں وہ لڑکی کے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی بیٹی کو کیوں لے جانے نہیں دیتے، ہم اسے یہ سکھائیں گے کہ وہ استانی کس طرح بن سکتی ہے یا ایک بیوٹیشن یا نرس کا پیشہ کس طرح اختیار کر سکتی ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی آمدنی کا ایک چوتھائی آپ کے قریب خاندان کی مدد کے لیے آپ کو مہیا کرے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی مدد کر رہے ہیں۔ پہلی رات وہ ان لوگوں کے چنگل میں رہتی ہے جو اسے غلامی کی زندگی میں دھکیلتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کو منشیات کا استعمال کراتے ہیں اور وہ ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ بھارت کی حکومت نے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی اور اسقاط حمل تک رسائی پر قدغن لگانے کی کوشش کی ہے، تاہم اس ٹیکنالوجی کی مانگ برابر جاری رہنے کی وجہ سے یہ کام خفیہ طور پر کیا جا رہا ہے۔
It's still widely available. There's a lot of illegal ultrasounds and doctors and medical technicians.
یہ سہولت اب بھی وسیع پیمانے پر دستیاب ہے۔ غیر قانونی طور پر الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے اور ڈاکٹرز اور میڈیکل ٹیکنیشینز بچوں کی جنس کا یقین کر کے منافع کما رہے ہیں۔ تاہم جمی کارٹر اور پروفیسر کیلنٹری دونوں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کو بدلنے اور عورتوں اور مردوں کے تناسب میں فرق کو کم کرنے کے لیے ہر معاشرے کو طویل المدت بنیاد پر منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں خواتین کے نقطہ نظر میں تبدیلی بھی شامل ہے۔
It will only really be resolved when we give women more opportunities in society where women are valued, where education...
اسے صحیح معنوں میں اسی وقت حل کیا جا سکتا ہے جب ہم معاشرے میں عورتوں کو زیادہ مواقع فراہم کریں جن سے عورتوں کی توقیر کی جائے، جہاں ان کی تعلیم کو اہمیت دی جائے، جہاں معاشی آزادی کی قدر کی جائے اور جہاں عورتوں کو ایک معاشی بوجھ نہ خیال کیا جائے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارت میں لڑکوں کے مقابلے میں 70 لاکھ لڑکیاں کم ہیں۔ یہ ایسے اعداد و شمار ہیں جو اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ تعلیم اور عورتوں کے کردار کو فروغ دینے اور جنس کی برابری کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
P5+1 کے ملکوں اور ایران کے درمیان ویانا میں 8 اور 9 اپریل کو یورپی یونین کے رابطے سے نیوکلیئر معاملے پر مذاکرات کا جو تازہ ترین دور تھا، اسے وائٹ ہاؤس نے نتیجہ خیز اور تفصیلی قرار دیا ہے۔ جنوری کے بعد سے تیسرے دور میں اس مرتبہ ان تمام مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا جو اس جامع سمجھوتے سے متعلق تھے اور جس پر دونوں فریق پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں تشویش کو دور کیا جا سکے۔ ایک مشترکہ بیان میں خارجہ امور اور سلامتی کی پالیسی کے بارے میں یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کیتھرین ایشٹن اور ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے تبادلہ خیال کو تفصیلی اور بامانی قرار دیا۔ دونوں نے بہرحال اس جانب توجہ دلائی کہ بنیادی معاملات میں اختلاف موجود ہے اور یہ کہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، جو فطری طور پر اس مرحلے پر اب بھی موجود ہیں، شدید محنت درکار ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جین ساکی نے کہا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں مذاکرات کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مذاکرات کے لیے دو رہنما اصول ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک ہر ایک بات پر سمجھوتا نہ ہو جائے کوئی بات طے شدہ نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بات پر اس وقت تک سمجھوتا نہیں ہوتا جب تک کہ تمام فریقین میں اتفاق نہیں ہو جاتا۔ اس عمل میں اگلا قدم یہ ہوگا کہ متن کی تیاری کا کام شروع کیا جائے۔ تاہم امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حتمی سمجھوتا ہونے والا ہے یا یہ کہ یہ کام آسان ہوگا۔ سیاسی عہدیدار ویانا میں 13 مئی کو دوبارہ ملیں گے۔ اسی دوران سیاسی عہدیدار اور فنی ماہرین تمام تکنیکی معاملات پر کام جاری رکھیں گے جو ان مذاکرات کا حصہ ہیں۔ کانگریس میں شہادت دیتے ہوئے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ اس انتظامیہ نے روز اول سے خارجہ پالیسی کا نصب العین بنا رکھا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے باز رکھا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ ایران مذاکرات کے بارے میں سنجیدہ ہے اور اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی ہیں۔ صدر اور وزیر خارجہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سفارتی امکان کو یہ جاننے کے لیے کھلا رکھے کہ ایرانی جو کہتے ہیں ان کا پروگرام پرامن ہے، ہم اسے درست ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ یہ کام کتنا دشوار ہے، تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ اس عمل سے گزرنے کے لیے ہم پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
واشنگٹن ڈی سی کی خوبصورتی کی ایک وجہ شہر کے بیچ سے گزرنے والا دریائے پوٹومک ہے، جس کا شمار امریکہ کے مشرقی ساحل پر بہنے والے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے۔ دریا کو صاف رکھنا ایک بڑا چیلنج ہے، مگر کچھ رضاکار دوسروں کا انتظار کیے بغیر اس کے کناروں پر خود سے کچرا اٹھاتے ہیں تاکہ دریا کے پانی اور ماحول کو صاف رکھا جا سکے۔ ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام سے شنالی سین کی تیار کی ہوئی یہ رپورٹ۔
یہاں بہت سے پلاسٹک بیگ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نکارا ہونے میں 15 سے 20 سال لگ سکتے ہیں۔ یہ سٹائروفوم ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری زمین پر ہزاروں سال تک موجود رہتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں میں جاندار پھنس سکتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔
ملی کلارا ایلیس سے، کلارا ٹریش فری پوٹومک واٹر شیڈ انیشیٹو کی پروگرام مینیجر ہے، اور حال ہی میں مجھے موقع ملا ان سے ان کے کام کے بارے میں بات چیت کرنے کا۔ ہمیں ایلس فرگسن فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ ان کے لیے کیا کرتی ہیں۔
ایلس فرگسن فاؤنڈیشن ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا مرکز میری لینڈ میں ہے۔ ہمارا کام اسٹوڈینٹس کو ماحول اور زراعت کے متعلق معلومات فراہم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم تعلیم، آگہی اور ایڈوکیسی کا استعمال کرتے ہیں۔
آپ نے یہاں دریا کی صفائی کا بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے، اس کی کچھ تفصیلات بتائیے۔
So we started this clean up 26 years ago and it really started with our work with our students. So we have a working farm
ہم نے دریا کی صفائی کا کام 26 سال پہلے طالب علموں کی مدد سے شروع کیا تھا۔ ہم میری لینڈ میں ایکو کیک فارم پر کام کرتے ہیں جو جارج واشنگٹن کی رہائش گاہ کے قریب واقع ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو وہاں لے جاتے ہیں۔ شروع میں ہم صرف ایک جگہ کی صفائی کرتے تھے جس میں اضافہ ہوتا رہا، اور پچھلے سال ہم نے 630 مقامات کی صفائی کا کام کیا اور 14,000 رضاکاروں نے ہمارا ساتھ دیا۔ گزشتہ 25 برسوں کے دوران 65 لاکھ پاؤنڈز کوڑا کرکٹ صاف کیا گیا، اس سال اس مقدار میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دریا کی صفائی کا کام اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ 18 سال تک یہ کام کرنے کے بعد ہم نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے ٹریش فری پوٹومک واٹر شیڈ انیشیٹو۔ اس پروگرام کا مقصد لوگوں میں اس بارے میں شعور بیدار کرنا ہے کہ دریا کو کوڑے اور گندگی سے کس طرح پاک رکھا جائے۔ ہم اس مقصد کے لیے پولیس کی مدد بھی لیتے ہیں جو لوگوں کو اس بارے میں قوانین سے آگاہ کرتی ہے۔
جو اعداد شمار آپ نے بتائے ہیں وہ حیران کن ہیں، اس سے ماحول کس طرح متاثر ہوتا ہے؟
اس کا ہماری کمیونٹیز اور ماحول دونوں پر بہت اثر ہوتا ہے۔ جہاں تک کمیونٹیز کی بات ہے تو ایسے علاقوں میں مکانوں کی قیمتیں گر جاتی ہیں، لوگوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ شیشوں کے ٹکڑوں اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ ایک ایسی فضا میں سانس لیتے ہیں جہاں بیکٹیریا اور دوسرے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ مچھروں اور کیڑے مکوڑوں کی افزائش گاہ بن جاتی ہیں جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور پھر کوڑے کے ڈھیروں میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پلاسٹک کی بوتل کو ضائع ہونے میں 500 سال تک لگ سکتے ہیں، اور جب یہ کوڑا وہاں پڑا رہتا ہے تو وہ جنگلی حیات کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے، وہ اس میں پھنس جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ اس سے ہمارا ماحول، ہماری فضا اور ہمارا پانی زہریلے مادوں سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک پوٹومک کی بات ہے تو زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا علم نہیں ہے کہ علاقے کے پینے کے پانی کی 80% ضروریات اس دریا سے پوری ہوتی ہیں۔
اس ایشو کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اسکولز اور کالجز کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔
جہاں تک اسکولز کا تعلق ہے تو ہم نے ٹریش فری اسکول پروجیکٹ شروع کیا ہے، اور ہم انہیں کوڑے سے پیدا ہونے والے مسائل کا احساس دلا کر اسکول کا ماحول تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہم انہیں کوڑے میں کمی لانے کے طریقے سکھاتے ہیں تاکہ وہ کم سے کم کوڑا پیدا کریں اور ریسائکلنگ کریں۔
ہمیں یہاں سٹائروفوم کے ٹکڑے دکھائی دیے جنہیں بعض جانور کھا لیتے ہیں اور وہ ان کے حلق میں پس جاتے ہیں جس سے وہ مر سکتے ہیں۔ سٹائروفوم ختم نہیں ہوتا۔
ہمیں یہاں ایک جھاڑو پڑا ہوا ملا ہے۔
مجھے لوہے کی ایک سلاخ ملی جو شاید کسی مشین کا حصہ تھی۔ یہاں ہمیں ایک بڑا سا بورڈ ملا اور اینٹوں کے کئی ٹکڑے بھی ملے، اور اگر دریا کے اوپر کی جانب جائیں تو وہاں آپ کو ایک ٹرالی بھی نظر آئے گی جو آدھی ریت میں دھسی ہوئی ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر قواز سمیت۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے۔ ہماری نشریات جاری ہیں، ہماری نشریات سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے۔ آپ سے میری ملاقات کل پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔